الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن قال الله تعالى لأرضه لا تأكل جسده قالت الأرض يا رب كيف أأكل جسده وفي قلبه كلامك أو كما قال صلى الله عليه وسلم واجب التقریم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں ہمارا آپ کا سب کا جمع ہونا ایک عظیم الشان کتاب کی برکت سے دنیا میں محفلیں مجمع کی کمی نہیں ہیں اسی وقت میں جس وقت ہم یہاں جمع ہیں نہ معلوم دنیا میں کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہوگی لیکن اکثر مجلسوں کا تعلق ناچگان سے ہوگا اللہ اس کی یادوں میں رسول اس کے تذکروں میں اس کی کتاب کے تذکرے میں مجلس الا ماشاءاللہ ہوگی حضرت تعالی شانہ نے ہم کو آپ کو نسبت قرآنی پر جمع فرمایا یہ اس مالک کا عظیم ترین احسان ہے اللہ نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا اور اللہ کا مدرسہ آسمانوں میں تھا یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے اللہ کا اللہ کے مدرسے کے تین طالب علم تھے ایک آدم جو ہمارے ابا کہے جاتے ہیں دادا کہے جاتے ہیں ایک ابلیس جو راندہ درگاہ ہوا اور تیسرے ملائکہ اللہ کے مدرسے کے یہ تین طالب علم ہیں تعالیٰ نے آسمان پر پہلے مسجد نہیں بنائی پہلے مدرسہ بنایا اس لیے کہ علم اگرچہ مقصود نہیں ہے اعلیٰ ہے لیکن اعلی ضروریہ ہے علم کے بغیر تو انسان کی نماز صحیح نہیں علم کے بغیر انسان کا روزہ صحیح نہیں علم کے بغیر انسان کی زکات صحیح نہیں علم کے بغیر انسان کی حج صحیح نہیں علم کے بغیر انسان کی عبادت میں ذوق نہیں علم اگرچہ اعلیٰ ہے لیکن اعلی ضروریہ ہے آخر کوئی تو بات تھی کہ اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم تم میں ایمان والوں کو میں بلند کروں گا تو ایمان والوں میں علم والے بھی آ گئے کہ نہیں مولانا آدم صاحب بھی آ گئے اور سب آ گئے آمنوں میں لیکن آگے اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات ایمان والوں میں علم والے آ چکے تھے لیکن اس کے باوجود علم والوں کو خاص طور پر بیان کیا اللہ علم والوں کے مقام کو بیان کرنا چاہتا تو اللہ نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا اور وہ مدرسہ کا اس کی دلیل یہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم کو علم دیا تو مدرسے میں علم ہی تو دیا جاتا ہے کھانا پینا تھوڑے ہی دیا جاتا ہے مدرسے میں علم دیا جاتا ہے مقصود مدرسہ علم ہے ہاں اس کے لوازمات ہیں پھر کھانا پینا رہنا اللہ اس بستی کو جزائے خیر دے اس بستی نے سب سے انوکھی ترتیب جو رکھی ہے یہ ترتیب ترتیب نبوی اللہ کے نبی کا مدرسہ بھی تھا اللہ کے نبی کے مدرسے کو کہا جاتا تھا صفہ اور اس میں پڑھنے والے اصحاب صفہ نبی علیہ السلام کے مدرسے کے طلبہ گھتے بھرتے رہتے تھے روایتوں میں آتا ہے کبھی 300 تک بھی ہو گئے اور کبھی نیچے بھی چلے آئے ہیں آئے دن گھتے بھرتے رہتے تھے کبھی زیادہ ہو جاتے تھے کبھی کم ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آپ کا دارالاقامہ بھی تھا وہیں سو جاتے تھے اللہ کے نبی کی مسجد آپ کی درسگاہ بھی تھی وہیں پڑھاتے تھے اللہ کے نبی کی مسجد خانقاہ بھی تھی وہیں سے ذکر چلتا تھا اللہ کے نبی کی مسجد مرکز بھی تھی جہاں تشکیل جماعت ہوتا رہتا تھا کھانے کا کوئی نظام نہیں تھا وہاں کوئی مطبخ نہیں تھا ہوتا یہ تھا کہ جب صحابہ کرام باہر سے علم کے لیے وفود آتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے بھائی جس کے وہاں کھانے کا نظام ہو وہ میرے ان مہمانوں کو لے جائے کوئی ایک کو لے جاتا کوئی دو کو لے جاتا کوئی تین کو لے جاتا بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے ایک دن بہت مہمان آ گئے اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا دیکھو تمہارے گھر ایک کا کھانا ہوگا تو ایک تو سما جائے گا دو کا ہوگا تو دو سما جائیں گے صحابہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 10 کو لے گئے اور بیٹے سے فرمایا عبد الرحمن سے کہ دیکھو ان مہمانوں کو کھلاؤ اچھی طرح میں تو جا رہا ہوں پھر دوبارہ مسجد نبوی میں اس لیے کہ عشاء کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھوں گا پھر عشاء کے بعد روزانہ کچھ اللہ کے حبیب خصوصی مشورہ فرماتے تھے صدیق اکبر سے خلوتوں کے اندر تو میں مشورے مشورے سے فارغ ہو کر پھر بعد میں آ جاؤں گا تم مہمانوں کو کھلا دینا بہت دیر سے صدیق رات میں تشریف لائے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا کھانا کھایا فرمایا نہ عبد الرحمن سمجھتے تھے کہ ابا کی دانت مجھے کو پڑے گی اس لیے عبد الرحمن فرماتے میں چارپائی کے نیچے چھپ گیا صدیق نے فرمایا یا غنصر او کمینے کہاں ہے تو نیچے سے جواب دے رہے لبیک ابا جی میں ہوں کہا بے وقوف تو نے ان کو کھانا نہیں کھلایا مہمانوں کو تو ڈرتے ڈرتے وہیں سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی میں نے ان کو منت سماجت کی انہوں نے یوں کہا کہ ابا جی آئیں گے تو ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے انہوں نے ہی نہیں کھایا حضرت صدیق کو غصہ آ گیا صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا قسم کھا لی تو مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے اب مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا صدیق نے دیکھا نبی کے مہمان ہیں یہ تو اگر انہوں نے نہیں کھایا تو میں اللہ کے نبی کو جواب کیا دوں گا صدیق اکبر نے فرمایا اچھا دسترخوان لگاؤ کھانے بیٹھ گئے مہمانوں نے کہا آپ نے قسم کھائی تھی فرمایا میرے نبی نے یوں فرمایا ہے کہ جب تم قسم کھا لو اور اس کے مقابل کو بہتر دیکھو تو قسم توڑ دو میں نے دیکھا کہ تم میرے نبی کے مہمان ہو مجھے جذبات میں میں نے قسم کھا لی میں معافی چاہتا ہوں اور میں نے اپنی قسم کو توڑ دیا میں اس کا کفارہ دے دوں گا تو مہمانوں نے بھی اپنی قسم کو مہمانوں پر کفارہ نہیں آئے گا اس لیے کہ مہمانوں نے تو معلق کیا تھا کہ آپ نہیں کھاؤ گے تو ہم نہیں کھائیں گے آپ نے کھا لیا تو مہمانوں پر کوئی کفارہ نہیں لیکن صدیق اکبر پر کفارہ آیا حضرت صدیق 10 کو لے گئے اور میرے نبی 40 کو لے گئے نبی تو نبی تھے ان کی ادائیں، ان کی رحمتیں، ان کا مقام کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری امت مل کر صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے صحابہ مل کر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے صدیق مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے حبیب تو اللہ کے حبیب تھے. ایک مسئلہ ذہن میں آیا، علامہ عز الدین ابن سلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ اس امت میں سب سے افضل کون؟ تو عام مشہور جو جواب ہے وہ شاگرد نے دے دیا کہ ابو بکر صدیق. اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل بلا فصل، اگر کوئی افضل ترین ہے تو صدیق اکبر ہے. عز الدین ابن سلام فرماتے ہیں کہ نہ. تو شاگرد کہہ رہے ہیں حضرت اس کے علاوہ تو اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ جواب دیجئے. فرمایا ایک شخصیت ہے جو نبی کی امتی بھی ہوگی اور نبی بھی ہوگے، اور وہ ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو صدیق سے بھی افضل ہیں. آئیں گے اسی امت میں امتی بن کر کے، لیکن نبوت بھی ان کے ساتھ ہوگی. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر سے بھی افضل ہوئے، یہ اور مسئلہ ہے. ورنہ امت کا اجماعی مسئلہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم توڑ دی اور کھانا کھا لیا. بتانا مجھے یہ ہے کہ صحابہ کا معمول بھی یہی تھا کہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کو اپنے مکان لے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. یہ بستی والوں نے وہی انداز قائم کیا ہے، قائم رکھا ہے. میں اس سے پہلے بھی جب آیا تھا تو مولانا نے مجھے بتایا تھا، میں نے آج بھی پوچھا تو کہا یہی ترتیب ہے. اللہ آپ کے گھروں کو انوار سے بھر دے، اللہ آپ کے گھروں کو برکتوں سے بھر دے. یاد رکھو آپ نسبت قرآنی پر کھلا رہے ہیں. اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ جنہوں نے قرآن کی تعظیم کی یا قرآن والے کی تعظیم کی، اللہ اس کے گھر سے اہل اللہ پیدا فرماتے ہیں، اللہ والے پیدا فرماتے ہیں. یہ عظیم الشان کارنامہ ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس بستی کو کہ جنہوں نے یہ نظام قائم کیا ہے. قسم کا مسئلہ آیا، حضرت عائشہ کی ایک روایت میرے ذہن میں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ خالہ جان بہت سخاوت کرتی ہے، رکھتی ہی نہیں، جو آیا دے دیتی ہے، جو آیا دے دیتی ہے، بریک لگانی چاہیے، مجبور کروں گا آپ میں. چونکہ کچھ وقت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت آئی ہے، کہا میں خالہ جان کو نہیں دینے دوں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چل گیا، کہا تو کون مجھے روکنے والا، میری سخاوت پر کون بریک لگانے والا. حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر تجھ سے نہیں بولوں گی، شریعت کے خاطر زندگی بھر قطع تعلق جائز ہے، اپنے ذاتی معاملات کے خاطر نہیں. ہمارے قطع تعلق ذاتی معاملات کی بنیاد ہے. اگر کوئی اولاد نافرمان ہے، باغی شریعت ہے، دین کی بغاوت کرتی ہے، اور باپ پوری زندگی قطع تعلق کر لیں، جائز ہے. عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کے سامنے عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کی، بیٹے کنکری سے مت کھیلو، نہ شکار ہوگا نہ نفع ہوگا، کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، اور میرے نبی نے کنکریوں سے کھیلنے سے منع فرمایا ہے. بیٹا کہنے لگا ابا جی کیا تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں حدیث بیان کرتے رہتے ہو. فرمایا میرے نبی کے کلام پر تو یہ اشکال کر رہا ہے، زندگی بھر قطع تعلق کر لیا، پوری زندگی نہیں بولے. شریعت کے خاطر قطع تعلق کر لیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں نہ جانے والے تین صحابہ سے 50 دن تک بائیکاٹ کیا یا نہیں کیا؟ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچاس دن تک اللہ کے نبی نے بائیکاٹ فرمایا. طویل واقعہ ہے, فضائل اعمال میں ہمارے حضرت شیخ نے فضائل حکایات صحابہ میں اس کو نقل کیا ہے, لمبا واقعہ ہے, آپ نے بار بار سنا اور اس سے بڑے مسائل کا استنباط ہیں. ڈھائی صفحے کا یہ واقعہ امام بخاری نے بھی نقل فرمایا ہے. قعب فرماتے ہیں کہ جب بائیکاٹ ہوا تو میں جان بوجھ کر نبی کے پاس جا کر زور سے سلام کرتا تھا, سلام علیکم, اور میں دیکھتا تھا کہ نبی کے ہونٹ جواب کے لیے ہلتے ہیں یا نہیں, جواب دیتے ہیں یا نہیں. فرمایا میں جان بوجھ کر قریب جا کر کے نماز پڑھتا تھا, جب میں دیکھتا حضرت کو تو حضرت اپنا منہ پھرا لیتے تھے, اور جب میں نماز پڑھتا تھا تو اللہ کے نبی میری طرف دیکھتے تھے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے بہت عجیب اس پر مسئلہ لکھا, فرمایا کہ نماز میں اللہ کے نبی اس لیے دیکھتے تھے کہ نماز میں اللہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں متوجہ نہیں ہوگا. حافظ نے علی صحابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک واقعہ اور لکھا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کسی مسئلے میں, اتنے ناراض اتنے ناراض کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کے نبی راضی نہیں ہو رہے, تیار ہی نہیں ہو رہے. صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلا, یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی ستیرزا فیرزا. اللہ کے حبیب, میں اگر اللہ سے اتنی معافی مانگتا تو وہ راضی ہو جاتا. جیسے ہی یہ جملہ آیا اللہ کے حبیب فوراً راضی ہو گئے اور اپنے صحابی کو سینے سے لگا دیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے تو کون میرے اوپر بریک لگانے والا. عمران ابن حسین نے روایت بیان کی رضی اللہ تعالی, ایک صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے فرمایا حدیث یہ ہے کہ حیا انسان کو برائیوں سے روکتی ہے, اور حیا فوت ہوتی ہے تو انسان برائیاں کرتا ہے. ایک صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے فرمایا کہ حکمت کی کتابوں میں بھی ایسا ہی لکھا ہے. حضرت کو بہت غصہ آیا کہ میں روایتیں بیان کر رہا ہوں اللہ کے نبی کا کلام اور تو حکمتوں کی باتیں لاتا ہے. آپ نے ان سے قطع تعلق کر لیا. یاد رکھو, نبی کے کلام کے لیے دنیا کے کسی کلام کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون انگریز ہیں کہ جن کے قول سے ہم اپنے نبی کی تائید کریں گے؟ یہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے, یہ کھڑے کھڑے موتنے والے, یہ کھڑے کھڑے استنجا کرنے والے, یہ برسر عام زنا میں مبتلا, اور ہم یوں کہیں کہ فلاں انگریز نے ہمارے نبی کے جملے کی یہ تائید فرمائی. دنیا کے کسی کے کلام کی تائید کی ضرورت نہیں ہے, اس کی تائید کو ساری کائنات کا مالک کرتا ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلاں انگریز نے نبی کے کلام پر بہت اچھا جملہ کہا. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت انگریز نے بڑا اچھا جملہ کہا. کہا کیا کہا؟ کہا اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان بہت خراب ہیں. یہ جملہ مشہور ہے, لوگ کہتے بھی ہیں اس کو. حضرت نے فرمایا غلط کہا اس نے. فرمایا وہ اصلاً تو اسلام ہی کی برائی کرنا چاہتا ہے, لیکن اگر سیدھے یوں کہہ دیتا کہ اسلام خراب ہے تو شاید کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہوتا. اس لیے پہلے تمہیں ذہنی رشوت دی. رشوتیں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک رشوت پیسوں کی ہوتی ہے اور ایک رشوت ذہنی. مثلا آپ کی دو چار تعریف کر دی اور اب اس کے بعد مولانا ذرا اتنا کام کر دیجئے نا, یہ بھی رشوت ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تمہیں ذہنی رشوت دی یہ کہہ کر کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, تاکہ تم اگلی برائی کو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ مسلمان بہت خراب ہے. مسلمان کی خرابی اسلام ہی کی بنیاد پر ہے, معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام ہی کی برائی کرنا چاہتا ہے. قرآن ہم کو جب پہلے سے یہ کہہ کر گیا ہے 1400 سال سے کہ یہ یہود اور یہ نصارہ راضی نہیں ہو سکتے ہیں, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, تو تمہاری چاپلوسیوں سے، تمہاری خوشامتوں سے مسلمانوں، تم نے ان کی دو بات کو مان لیا کہ ہاں ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں، آپ کے طریق پر چلیں گے، آپ کی طرح بار رکھیں گے، آپ کی طرح ہماری بیٹیوں کے لباس ہوں گے، یہ دو چار باتوں سے یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے 1400 سال سے، حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ اپنے اسلام کو چھوڑ کر یہودی اور نصرانی نہ بن جاؤ تب تک وہ راضی ہونے والے نہیں ہے. کیا تم تیار ہو یہودی بننے کے لیے، نصرانی بننے کے لیے؟ قطعاً نہیں. ہمیں ان کے طریقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی نے ہمیں اخلاق دیے، میرے نبی نے ہمیں جیتا جاگتا قرآن دیا، ہم اپنے اس قرآن کا فالو کریں گے، ہم اس کی اتباع کریں گے. ہمیں اللہ نے دو قرآن عطا فرمائے، ایک تو الفاظ کا قرآن جو ان معصوموں نے اپنے سینے میں اتارا، یہ الفاظ کا قرآن ہے، اور ایک وہ قرآن ہے کہ جو چلتا ہوا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے دو قرآن ہمیں عطا فرمائے. کان خلقو القرآن، اللہ کے نبی کون تھے؟ فرمایا جو قرآن کہتا ہے وہی میرا نبی تھا. قرآن میں اور اللہ کے نبی میں کوئی فرق نہیں تھا. اللہ نے ہمیں دو قرآن دیے ہیں، ایک تو الفاظ کا قرآن اور ایک معانی کا قرآن. الفاظ کا قرآن تو وہ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، حافظ ہو رہے ہیں، اور معانی کا قرآن وہ ہے جو بازار میں بھی چل رہا ہے، جو بیویوں سے ملاقات بھی کر رہا ہے، جو زندگی بھی گزار رہا ہے، جس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، جس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بیوی کا تقاضا بھی ہے، دوستوں سے مذاق بھی کر رہا ہے، رات میں سو بھی رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، دن میں دوستوں سے مذاق بھی کر رہا ہے، اور وہ ہے ذات اقدس محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے سلیقے طریقے عطا فرما دیے. ایک بہو روپیا تھا، اپنے گلے میں ہار پہن کر چلتا تھا. اس کے دوست نے کہا کہ ہار مجھے دے دے. وہ کہنے لگا کہ اسی ہار کی وجہ سے تو لوگ مجھے بہو روپیا سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، اگر تجھے دے دوں گا تو مجھے کون بہو روپیا سمجھے گا. جب رات میں سو گیا تو دوست نے چپکے سے نکال لیا اور اپنے گلے میں پہن لیا. صبح کو بہو روپیا اٹھا تو وہ دوست کو دیکھ رہا ہے، اس کے گلے کو اور اپنے کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اپنے کو دیکھ رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد بولا من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس لطیفے کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب اخلاق محمدی ہم ان کے گلے میں دیکھ رہے ہیں، یہ غریبوں کا تعاون کر رہے ہیں، یہ اسکولس کا نظام قائم کر رہے ہیں، یہ یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، چاہے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے ہو، یہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں اور اچھے اخلاق سے یہ لوگ مل رہے ہیں، اس وقت ہماری زبان بھی یہی کہہ رہی ہے من تو شدم تو من شدی. جن اخلاق کے ہار کو ہمارے نبی نے ہمارے گلے میں پہنایا تھا، آج ہم تمہارے گلے میں دیکھ رہے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو قرآن عطا کیا ہے، ہمیں اس قرآن کی اتباع کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو کون ہے مجھ پر بریک لگانے والا؟ قسم کھا دی کہ میرا قطع تعلق. اب عبداللہ ابن زبیر پریشان ہے، بالکل مکان میں آنے کی اجازت نہیں. دو صحابی کو تیار کیے، یا ایک تابعی ایک صحابی تھے، اور دونوں سے کہا کہ چلو تم خالہ جان کے وہاں، اور تم سلام کرنا، خالہ جان جواب دے گی، پھر تم کہنا کہ ہم آئے ہوئے ہیں کچھ حدیث کے سبق کو حاصل کرنے کے لیے. خالہ جان کہے گی تم پوچھنا کہ ہم آ جائیں، خالہ جان کہے گی کہ آ جاؤ، تو تم یوں کہنا کہ ہم سب آ جائیں، نام نہ بولنا، ہم سب آ جائیں. خالہ جان کہے گی کہ ہاں سب آ جاؤ تو میرے جانے کا راستہ ہو جائے گا. یہ بخاری میں واقعہ ہے پورا. بس اسی طرح پر کیا، چلے. ان دونوں نے پہلے اجازت مانگی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آ جاؤ. فرمایا اکلنا، ہم سب آ جائیں؟ فرمایا سب آ جاؤ. جیسے ہی اندر گئے، یہ دونوں صحابی تو پردے کے پیچھے بیٹھ گئے، عبداللہ تو بھنجے ہی تھے، پر پردے کے پیچھے چلے گئے، اپنی خالہ سے لپٹ گئے اور رو رو کر معافی مانگنے لگے. جب لپٹ ہی گئے تو کچھ تو بولنا پڑے گا چھڑانے کے لیے. خالہ بول پڑی، قسم ٹوٹ گئی، اللہ اکبر، ایک غلام کے آزاد کرنے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن حضرت عائشہ نے مرتے دم تک میں اس قسم کے بدلے میں 40 غلام آزاد کیے اور مرنے سے پہلے فرمایا، تیرے نام کی اللہ بے حرمتی کی ہے، تو قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا. اللہ ہمیں خوف خدا نصیب فرما. آج ہم اللہ کے نام کو رات دن توڑ رہے ہیں، اس کے نام کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں. صبح قسم کھائی، شام کو توڑ دی، شام قسم کھائی، صبح کو توڑ دی، اللہ کے نام کی بے عزتیاں ہو رہی ہے. یوں کہہ لیجئے اللہ کے نام کا نیلام ہو رہا ہے، شریعت مطہرہ کا نیلام ہو رہا ہے. اور امت ہے کہ اپنی چند نمازوں پر خوش ہو گئی ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. صحیح بات کہی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا، اگر آج صحابہ اٹھ جائیں تو ہم صحابہ کو مجنون کہیں گے اور صحابہ ہم کو خارج عن الایمان کہیں گے. اس زمانے کی بات ہے جبکہ وہ تو خیر القرون سے قریب کا دور تھا، ہم تو شر القرون بلکہ اشر القرون میں آ چکے ہیں، بہت دور پہنچ چکے ہیں. ہم حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ، زمانے کے قرب و بعد کا بھی فرق پڑتا ہے. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ حکیم بھی تھے، محدث بھی تھے، اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے، خوبصورت عورت آئی اور موقع دیکھ کر خلوت جو دیکھی اس نے تو نقاب اٹھا دیا. بڑھاپے کی عمر ہے حضرت کی، جوانی کا واقعہ ہے یہ حکیم کا. حضرت نے فوراً منہ پھیل لیا اور اس کو نکال دیا اور کہا میں دوا نہیں دوں گا تجھے، چلی جائیں اسے. زندگی گزر گئی، بڑھاپے میں پہنچے تو وہ واقعہ یاد آیا اور دل میں خیال گزرا کہ جوانی میں بڑی حسین و جمیل عورت آئی تھی، کاش کہ میں فائدہ اٹھا لیتا پھر توبہ کر لیتا. جب آئی تب تو نکال دیا، کوئی خیال نہیں، بڑھاپے میں اب یہ خیال آ رہا ہے. لیکن خیال آتے ہی بہرحال محدث ہیں حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ، آپ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے، آپ نے رونا شروع کیا اور روتے روتے رات میں نیند آ گئی. لکھا ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا حکیم اتنا رونا؟ فرمایا حضرت دل پر جو خیال گزرا تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ جب سامنے تھی تب تو کوئی خیال نہیں گزرا، تب تو میں نے نکال دیا، اور جب بڑھاپے میں پہ پہنچا ہوں قبر کے قریب تو مجھے یہ خیال آ رہا ہے گناہ کا. اللہ کے حبیب نے جواب دیا، فرمایا کہ تیرے رونے نے تیرے خیال کو تو معاف کر دیا، باقی حقیقت حال یہ ہے کہ تیری جوانی کی زندگی مجھ سے قریب تھی اور تیرا بڑھاپا مجھ سے دور ہو گیا، اس لیے وہاں خیال نہیں آیا، یہاں خیال آیا. قرب و بعد کا تو فرق پڑتا ہے، یقیناً پڑتا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ خیر القرون قرنی، حضرات علماء کی خدمت میں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ اور اس کے بعد میرے تابعی کا اور اس کے بعد تبع تابعی کا. یہ تین دور، اللہ کے نبی نے اس کو بہترین زمانہ کا، اور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد شر ہوگا، ملوکیت ہوگی، خیانت ہوگی، بددیانتی ہوگی، جھوٹ ہوگا، بغاوتیں ہوگی. یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری روایت ہے جو آپ نے بیان فرمائی. اسی کے ساتھ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گزرنے والا زمانہ بہتر ہے آنے والے زمانے سے. یہ بخاری کی روایت ہے کہ گزرنے والا زمانہ بہتر ہے آنے والے زمانے سے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں آنے والا زمانہ بہتر ہے گزرنے والے سے، اس لیے کہ حجاج ابن یوسف کا دور پہلے ہے، عمر ابن عبدالعزیز کا دور بعد میں ہے، تو آنے والا دور بہتر ہے عمر ابن عبدالعزیز کا جو سراسر انصاف کا بھرا ہوا، اور حجاج کا دور جو گزر رہا ہے وہ ظلم والا، بربریت والا ہے، قتل و غارت والا ہے، ایسا سخت ترین دور. تو روایت کے خلاف معلوم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آنے والا دور بدتر ہے گزرنے والے زمانے سے, اور ہم حالات پر جب نظر کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا دور عمر ابن عبدالعزیز کا بہتر ہے حجاج ابن یوسف کے مقابلے میں. حافظ ابن حجر عسقلانی اس کا جواب دیتے ہیں, فرمایا یہاں مجموعیت کے اعتبار سے مراد ہے, اور مجموعیت کے اعتبار سے حجاج کا زمانہ بہتر ہے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کے مقابلے میں, اس لیے کہ حجاج کے زمانے میں صحابہ موجود تھے, عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کہاں ہے. مجموعیت کے اعتبار سے حجاج کا زمانہ بہتر ہے اگلے دور کے مقابلے میں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے. آپ لوگ جو ان بچوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ترتیب نبوی ہیں, یہ ترتیب صحابہ ہیں, حضرات صحابہ نے اسی طرح اللہ کے نبی کے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کھلانے پلانے کا انتظام فرمایا تھا. یہ ایک عجیب عظیم ترین کتاب ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی. ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے, تمام نبیوں کو, ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزات. کتنے معجزات؟ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی خصائص الکبریٰ, اور اس میں 300 معجزات ذکر فرمائے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی دلائل الکبریٰ, اور 1000 معجزات ذکر فرمائے. ایک دو نہیں, 1000. اور اخیر میں لکھتے ہیں میرے علم کے مطابق ہے, ورنہ نبی کے معجزات اس سے بھی زیادہ ہیں. لیکن ہر نبی کا معجزہ نبی کے ساتھ چلا گیا, ہمارے نبی کے معجزات بھی ہمارے نبی کے ساتھ چلے گئے. شک کے کمر کا معجزہ اب آپ کو نظر نہیں آئے گا, چاند کے دو ٹکڑے. کنکریوں کا سلام کرنا اب آپ کو نظر نہیں آئے گا, کنکریوں کا سلام کرنا. درختوں کا حضور کے اشارے پر چلنا جیسا کہ مشکات کی روایت میں, اب نظر نہیں آئے گا. تمام معجزات میرے نبی کے ساتھ چلے گئے. موسیٰ کے معجزات موسیٰ کے ساتھ چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات عیسیٰ کے ساتھ چلے گئے, ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے. لیکن ہمارے نبی کا ایک معجزہ جو دنیا میں ابھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا وہ ہے قرآن کریم کا معجزہ. کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ معجزہ دیکھ لے. معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا. قرآن ایسا معجزہ ہے جس نے 1400 سال گزر گئے سب کو عاجز کر دیا, اور قیامت تک عاجز کرتا رہے گا. دنیا بھر کے لوگوں نے اس قرآن کا مقابلہ کرنا چاہا, آج تک اس قرآن کے برابر کوئی کتاب نہیں بنا سکا. سب سے زیادہ ناز عربی زبان پر اگر کسی کو تھا تو عرب کے عربوں کو تھا, اور ان کی فصاحت و بلاغت والی زبان. مدرسے میں آئیے تو آپ کو ایک کتاب ملے گی سبا معلقہ. یہ سبا معلقہ کیا ہے؟ یہ عرب دور جاہلیت میں جب حج کرتے تھے تو مینا میں ان کا مشاعرہ ہوتا تھا, 10, 11 اور 12 یہ ان کا مشاعرہ ہوتا. یہ ان کی حج تھی, تالیاں بجانا, کودنا, ناچنا اور مشاعرہ کرنا. اور مشاعرے میں شرط یہ ہوتی تھی کہ جس کا کلام جتنا فصیح ہوگا اس کو انعام یہ ملے گا کہ اس کا کلام 1 سال تک کعبۃ اللہ میں لٹکایا جائے گا. یہ انعام تھا اس دور میں. کعبۃ اللہ میں لٹکانا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اس دور کے 7 قصائد, 7 اشعار کی نظمیں جو فصاحت و بلاغت پر بہت اعلیٰ درجے کی تھی, ان کو کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا تھا. معلقہ کا معنی لٹکایا ہوا ہونا. اگر اس سبا معلقہ کو پڑھو گے تو عربوں کی فصاحت معلوم ہوتی ہے. فصاحت پر ایک بات عرض کروں, میں نے ابھی جگہ جگہ ختم بخاری میں نقل کیا, حجاج ابن یوسف نے سعید ابن زبیر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کیا کہیں؟ اگر یوں کہہ دے کہ عادل ہے تو غلط, ظالم تھا وہ تو, اور اگر یوں کہہ دے کہ ظالم ہے تو پھر تیار ہو جائیں گردن کتانے کے لیے. کیا کہیں آخر؟ سعید ابن زبیر نے فرمایا انت القاسط العادل. لوگوں نے کہا حضرت قاسط کے دو معنی، سالم بھی ہوتا ہے عادل بھی ہوتا ہے، تو آپ نے آگے عادل کا لفظ لا کر قاسط کا ترجمہ عادل سے کر دیا، تو آپ نے تو اس کی تعریف کر دی کہ بڑا انصاف والا ہے، آپ نے خاموخا کے لیے اس کی تعریف کی، ظالم کی تعریف آپ نے کی. حجاج بہت بڑا ادیب ہیں، کہنے لگا میری تعریف نہیں کی ہے، میری برائی کی ہے. کہا کیسے؟ کہا جو قاسط کہا ہے نا، اس سے مراد لیا ہے انہوں نے قرآن کی آیت کو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور اس نے جو عادل کہا ہے مجھے، یہ عادل انصاف والا عادل نہیں، حق سے ہٹا ہوا، عدول کیا ہوا، اپنی جگہ سے ہٹا ہوا مراد لیا. اور کہا یہ سعید نے قرآن کی آیت مراد لی ہے اما الذین کفروا بربہم یعدلون، مجھے حق سے ہٹا ہوا بتایا اس نے. کیسا بڑا فصیح تھا وہ حجاج، بھی کیسا ادیب تھا زبردست. اور اسی مسئلے پر سعید ابن زبیر کی گردن مار دی، شہید کر دیا، اسی مسئلے پر پھانسی دے دی تھی. لیکن حجاج کا کیا حال ہوا؟ اللہ نے دو بیماریاں ڈال دی، بدن کی حرارت ختم ہو گئی، آگ میں ہاتھ ڈالتا تھا پھر بھی حرارت نہیں ہوتی تھی، اور پیٹ کا درد شدید. ڈاکٹروں نے دھاگے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا باندھا اور اندر میں اتارا، یہ اس زمانے کی لیپروسکوپی تھی، اندر میں اتارا اور پھر اس کو کھینچا تو اس کے ساتھ کیڑے نکلے. حضرت حسن بصری کے پاس پہنچا دعا کے لیے، تو حضرت نے فرمایا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ سعید کو نہ ستانا، اس کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس کی آہیں تجھے لگ گئی ہیں، حجاج کی اسی میں موت ہو گئی. اہل اللہ کو ستانے کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہوا کرتا ہے، اللہ والوں کو بالکل نہ ستایا جائے. بھائی اگر اللہ والوں کی تعریف نہیں ہو سکتی ہے تو نہ کرو، کم سے کم برائی تو نہ کرو. برائی کر کے کیوں اپنے اوپر حالات کو موڑ رہے ہیں؟ قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ جس نے عاجز کر دیا. قرآن نے عربوں کو چیلنج کیا ہے، ایک آیت لے آؤ، دس آیتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، کوئی نہیں لا سکا. اور ایک لائے تھے قرآن کے مقابلے میں، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وزنبن کثیر وزنبن طویل، یہ سورت بنا کر لائے تھے. ہاتھی ہے ہاتھی، کیا کہنا ہاتھی کا؟ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے. ہمارے وہاں کا بچہ بھی جانتا ہے ہاتھی کی حقیقت کو. اس کے مقابلے میں قرآن دیکھیے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. ارے وہ قیامت کا جھٹکا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ جھٹکا کیا ہوگا؟ حاملہ حمل کو جن دے گی، جوان برہا ہو جائے گا، بچہ برہا ہو جائے گا، اور اچھا عقل مند مجنون بن جائے گا، اور یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ کیا حادثہ کھڑا ہو گیا ہے. ایک میرے قرآن کی زبان ہے اور ایک ان پاگلوں کی زبان ہے. اور بھی ایک آیت بنا کر لائے تھے، اتاہینا تو تہنا، کیا ہی پیسنے والی ہے بری پیسنے والی، وطابخا تو تبخا. ابن قیم نے یہ نقل کی ہے آیت کو، کیا ہی پکانے والی ہے وہ پکانے والی، والآکلا تو اقلا، اور کیا ہی کھانے والی ہے وہ کھانے والی. اس طرح کے کچھ صفات بیان کیے. ہمارے حضرت نے اس آیت کو سنا کر ہمیں یوں کہا کہ آگے اتنا ہی رہ گیا، والہاگنا تو ہگنا والموتیا تو متنا، اتنا ہی رہ گیا، ہگنا اور متنا ہی رہ گیا آگے. ایک میرا قرآن بولتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ایک لفظ اور ایک آیت کے اندر اللہ نے قیامت قائم کر دی. کہاں قرآن چہ نسبت خاک رب عالم پاک. 1400 سال ہو گئے قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. قرآن نے عاجز کر دیا ہے. اللہ کا نبی یہ کہہ کر گیا ہے. ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے, مجھے بھی معجزہ دیا, لیکن میرے معجزات میں مجھے ایک معجزہ وہ دیا ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا. اوتی تو وحین, قرآن کا معجزہ مجھے دیا. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے اس معجزے کی بنیاد پر میری امت میں مسلمانوں کی کثرت ہوگی, اس لیے کہ میرا معجزہ قیامت تک جب رہے گا تو اس کے دیکھنے والے بھی زیادہ ہوں گے, اور جب دیکھنے والے زیادہ ہوں گے تو ایمان لانے والے بھی زیادہ ہوں گے, اور جب ایمان لانے والے زیادہ ہوں گے تو قیامت کے دن تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ میری امت جنت میں جانے والی ہوگی. کتنے جانے والے ہوں گے؟ مسلم شریف کی روایت میں کتنے جنت میں اس امت کے ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں کل جنت میں جانے والی 120 صفحے ہوگی قیامت کے دن, کل 120 صفحے. اب وہ سب ہماری مسجد کی نہ سمجھنا, جس میں 100 آدمی آوے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑی مسجد. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سب کتنی بڑی ہوگی. جنت کے دروازوں کا بیان جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا, فرماتے ہیں من مدینہ الى عراق, ایک دروازہ مدینے سے عراق کے برابر ہوگا. کبھی فرمایا من مدینہ الى رے, جہاں کے علاقے کا آدمی ہوتا تھا نا, اللہ کے نبی وہیں کی مثال دیتے تھے تاکہ بات سمجھ میں آئے. پالن پور کا آدمی ہوتا تو پالن پور کی مثال دیتے کہ احمد آباد سے لے کر پالن پور تک کا, جس علاقے کا آدمی ہوتا تھا سمجھانے کے لیے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سمجھاتے تھے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اسی لیے میرے نبی نے کتنی اچھی ایک مثال دی, امثلہ سے میرے نبی بہت سمجھاتے تھے. فرمایا مثلی ما بعث لی اللہ بالعلم والہدا کمثل الغیث, فرمایا میری اور میری شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش. میرے آقا نے اتنی بہترین مثال دی, میری اور میری شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش, بارش کا پانی. کیا مطلب بارش کے پانی کا؟ آقا اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں بارش کے پانی میں؟ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے اے لوگوں پانی کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, اسی طرح میری شریعت کے بغیر بھی زندگی نہیں گزر سکتی. زبردست تشبیہ ہے اس کے اندر. دوسری ایک وجہ تشبیہ, حضرات محدثین فرماتے کہ پانی کی حقیقت یہ ہے ساری دنیا کی چیزیں کھا پی لو لیکن پیاس تو پانی سے بجھتی ہے. آئس کریم کھا لو کہتے پانی لاؤ, سیون اپ پی لو کہتے پانی لاؤ. ارے بھائی ٹھنڈا پیا اور پانی مانگ رہے, وہ کہتا ہے پیاس تو پانی سے بجھتی ہے. اللہ نے اپنی شریعت کی مثال بارش کے صاف شفاف پانی سے دے کر اشارہ فرمایا کہ جیسے ظاہر میں دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو لیکن پیاس پانی سے بجھتی ہے, اسی طرح ساری دنیا تم حاصل کر لینا اور ساری دنیا کی ڈگریاں تم لے لینا لیکن تمہارے دل کی تسکین تو میری شریعت ہی سے ہونے والی ہے. میری شریعت کے بغیر تسکین نہیں ہوگی, تم بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ, ایئر کنڈیشن مکان بنا لو, ساری دنیا کما لو, لیکن تمہیں راتوں کی نیند کے لیے تو میری شریعت کی ضرورت رہے گی, تمہارے گھروں کے سکون کے لیے میری شریعت کی ضرورت رہے گی. اور آگے ایک اور بات, اس میں محدثین کیسے کھولتے ہیں روایتوں کو, فرمایا اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بدن سے پانی نکل جاتا ہے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے. اگر آپ کو ڈائریا لگ جائے, دست ہو جائے جس میں بے دست پاؤں ہو جائے, ہاتھ پاؤں ختم ہو جائے, صبح کو کوئی کہیں کہ چلو چلنا ہے تو آپ کہیں گے بھائی بہت کمزوری ہے, بدن کا سارا پانی نکل گیا ہے. نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ظاہری پانی کے بدن سے نکل جانے سے تمہیں ظاہری کمزوری آ گئی ہے, اگر میری شریعت کا پانی تمہارے اندر سے نکل گیا تو تمہاری روح اتنی کمزور ہو جائے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے ایمان کو سلب نہ کر دے. اللہ کے نبی کی مثال میں بڑے کمال کی باتیں ہوا کرتی.
آقام صلح سے سمجھاتے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا وقت نہیں ہے ورنہ میں ہم صلح ہی پر بات کرتا. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی خیر شر لے کر آتا ہے. تو صحابہ کہنے لگے اویات الخیر الشر, خیر کے ساتھ بھی شر آ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں آ سکتا ہے. اب نبی مثال دے رہے, ایک جانور کو جنگل میں چھوڑ دو, ہرا ہرا گھاس ہے, بارش برس رہی ہے اور جانور کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے, نہ تھوڑی دیر رک کر کے چگالی کرتا ہے چباتا ہے, نہ پیشاب پخانا کرتا ہے, نہ تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے, بس کھاتا ہی جاتا ہے کھاتا ہی جاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوکھیں پھٹ جائے گی اور مر جائے گا. اور ایک جانور وہ ہے جس نے کھایا, تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا رہا اور چگالی کی, چبایا, پیشاب پخانا کیا, پھر کھانا شروع کیا, پھر تھوڑی دیر کھڑا رہا, پھر چبایا اور پیشاب پخانا کیا, نکال دیا اور پھر کھانا شروع کیا, یہ جانور کبھی ہلاک نہیں ہوگا. میرا نبی اب مثال دے رہا ہے مال سراسر خیر ہے, لیکن جو آدمی جمع کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا, چاہے حلال کے راستے ہی سے کیوں نہ ہو, کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا اور اس کو نکالا نہیں, تو نتیجتاً یہ مال اس کے لیے شر لے کر کے آئے گا. لیکن جس نے مال کو جمع بھی کیا خرچ بھی کیا جمع بھی کیا خرچ بھی کیا, اللہ کے راستے میں بھی دیا, آگے سے لیتا بھی رہا پیچھے سے دیتا بھی رہا, تو یہ مال اس کے لیے خیر لے کر آئے گا. آقا کی ایک ایک مثال میں دنیا بھر کی باتیں ہوا کرتی. بہت مشہور مثال ہے بخاری شریف میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کشتی ہے جس کے دو حصے ہیں اوپر اور نیچے, پانی اوپر ہیں اور اوپر والے فرسٹ کلاس ہیں بزنس کلاس ہے اوپر, اور نیچے اکنامک ہے, تو نیچے والے بار بار اوپر پانی لینے جاتے ہیں تو اوپر والوں کا منہ چڑھتا ہے تھوڑا سا, بعضوں کو بلا وجہ بھی منہ پہ ورم آ جاتا ہے, بھیر ویر نے کاتا نہیں پھر بھی ورم آ جاتا ہے, یہ ورم بڑا خطرناک ہے, اس کو اتارتے ہوئے بہت دیر لگتی ہے. یہ نیچے والے اوپر پانی لینے جاتے ہیں تو اوپر والے کہتے ہیں کہ کیا بار بار پانی لینے آتے ہیں, ہماری نیند خراب ہوتی ہے, پانی گراتے ہو تم لوگ. نیچے والوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی, تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا, تو پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے, ابھی ہم سوراخ کرتے ہیں پانی آنا شروع ہو جائے گا, وہ تو جہاز تو نیچے ہی ہے پانی تو ابھی شروع ہو جائے. اگر فہیم لوگ ہیں اوپر والے تو دو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے اللہ کا واسطہ ہے, جتنی مرتبہ چاہیں اوپر سے لے جائیں, سوراخ نیچے نہ کریں ورنہ تم بھی ڈوبو گے ہمیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ حدیث شریف ہے, آقا نے مثال دی ہے, میرا نبی اس میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اور پھر وہ مثال دے رہا ہے جس نے پوری زندگی میں جہاز کا سفر نہیں کیا. کیا حضور سے کبھی ثابت ہے کسی روایت میں؟ کسی روایت میں ثابت ہے کیا آپ نے جہاز کا سفر کیا؟ وہ مثال دے رہا ہے جس نے سمندر کا کبھی سفر نہیں کیا, وہ مثال دے رہا ہے اس لیے کہ وہ تو وہاں سے لے کر بولتا ہے, اس کا کلام ہزاروں معانی کو جامع ہوا کرتا ہے. وہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے اس مثال کے اندر؟ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے بھی دو طبقے ہیں, ایک طبقہ وہ ہے جو فرسٹ کلاس ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جو اکنامک ہے. فرسٹ کلاس طبقہ کون ہے؟ علم والے, عزت والے, دولت والے, مال والے, یہ سب اوپر کا طبقہ ہے. اور نچلا طبقہ کون ہے؟ جاہل, ذلیل, غریب, یہ نچلا طبقہ ہے. یہ نچلا طبقہ جب علم لینے کے لیے جاتا ہے کہ تم عالم ہو ہمارے بچوں کو پڑھاؤ تمہارے مدرسے میں, ہم غریب ہیں پیسے نہیں فیس نہیں بھر سکتے ہیں, ہمارے بچوں کو تعلیم دو, اسکولوں میں جاتا ہے مسلمانوں کی, ہمارے بچوں کو تعلیم دو, ہمارے پاس پیسے ہمارے بچوں کو پڑھا دو. یہ جاہل علم والوں کے پاس جا رہے ہیں, یعنی اکنامک اوپر والوں کے پاس جا رہے ہیں, یا یہ غریب مالداروں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو تاکہ ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں تعلیم دیں. ایسے وقت میں اگر یہ اوپر والا طبقہ جو مالدار ہیں دولت والا ہے علم والا ہے منہ بنانے لگے اور ان غریبوں سے ان ذلیلوں سے ان جاہلوں سے منہ پھرانے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ذلیل طبقہ، یہ جاہل طبقہ، یہ غریب طبقہ، ان کی اولادیں مال نہ ہونے کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر گناہوں کے سراغ کرے گی، چوری کا سراغ کرے گی، دکیتیوں کا سراغ کرے گی، لڑکیوں کو اٹھانے کا سراغ کرے گی، جہالت کے سراغ کرے گی، اور گناہوں کی جب کثرت ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا اللہ کا عذاب اترے گا، اور جب عذاب اترے گا ان ذلیلوں پر، ان غریبوں پر، ان جاہلوں پر، تو اللہ کوئی فرسٹ کلاس والوں کو بھی تھوڑے ہی چھوڑے گا، پھر مالدار بھی پکڑے جائیں گے، عالم بھی پکڑے جائیں گے، علم والے بھی پکڑے جائیں گے، سب کے اوپر عذاب آئے گا۔ اس لیے اس عذاب کو روکنے کے لیے فرسٹ کلاس والوں کو، مال والوں کو، علم والوں کو چاہیے کہ غریبوں کی فکر کریں، جاہلوں کی فکر کریں، ذلیلوں کی فکر کریں۔ میرے نبی اس حدیث شریف میں یہ بتانا چاہتے ہیں، آقا کی روایتیں اپنے اندر بہت زیادہ معانی کو لیے ہوئے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے ایک قرآن کریم کا، وہ رہتی دنیا تک رہنے والا ہے، اور یہ معجزہ جب قیامت تک ہے تو دیکھنے والے بھی قیامت تک تو کثرت سے ایمان لاتے رہیں گے۔ امام نووی نے ایک عجیب بات لکھی ہے اس کے اوپر، امام نووی رحمت اللہ علیہ شافعی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، علم کا پہاڑ ہے، علوم کی دنیا میں بہت اونچے ہیں، اور عجیب ہے کہ حدیث کے خاطر پوری زندگی نکاح نہیں فرمایا، علم حدیث کے خاطر پوری زندگی امام نووی نے نکاح نہیں کیا۔ ایسے قریباً 36 اکابر ہے ہمارے، اس میں ابن تیمیہ بھی ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا۔ ابھی جو کتاب 2 سال سے چھپ کر آئی ہے، العلماء العظام الذين رجحوا العلم على الزباس، ان علماء کا تذکرہ جنہوں نے نکاح پر حدیث کو اور علم کو ترجیح دی۔ میں نے کہا یہ کتاب شاید بعد میں لکھی جاتی تو ہمارے حضرت کا بھی تذکرہ ہو جاتا، الذين رجحوا العلم على الزباس، کہ جنہوں نے ترجیح دی نکاح کے مقابلے میں علم کو۔ ابن تیمیہ بھی انہی میں سے ہے، امام نووی بھی انہی میں سے ہے، اور جب انہوں نے نکاح نہیں کیا تو میں اپنے بچوں کو ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ جمیلے ہی نہیں تھے تو علم کثرت سے ہی ہوگا نا ان کے پاس۔ جو جمیلے والے ہوتے ہیں، بچے ہیں، ادھر رو رہا ہے، ادھر رو رہا ہے، بیوی ادھر سے کھینچ رہی ہے، 2-4 سنا رہی ہے، وہاں کہاں ذہن مطالعے میں لگے گا۔ جب ماں ہیچ نہ دارم، گمے ہیچ نہ دارم، دستار نہ دارم، گمے پیچ نہ دارم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا حال ہے کہ ماں ہیچ نہ دارم، گمے ہیچ نہ دارم، جب کچھ ہے ہی نہیں تو چوری کی فکر بھی کہاں ہے، راستے میں بھی سو گئے کوئی فکر نہیں، دستار نہ دارم، گمے پیچ نہ دارم، پگڑی ہی نہیں ہے کہ لپیٹنے کی فکر ہو، تو کچھ تھا ہی نہیں ان کو، تو علم بھی ان کا اتنا ہی پختہ ہوگا۔ بہرحال لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا علم حدیث کے لیے، علم نبوی کے لیے۔ اللہ کی طرف سے لاکھوں سلام ہو ان بزرگوں کے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے معجزات کا تعلق رویت سے تھا، اور ہمارے نبی کے قرآنی معجزے کا تعلق عقل سے، فہم سے، سمجھ سے۔ عصائے موسیٰ کا تعلق دیکھنے سے تھا، ید بیضا کا تعلق دیکھنے سے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے نابینا کو بینا کر دینا، مردہ کو زندہ کر دینا رویت سے تھا، اللہ کے نبی کے درختوں کو بلانا اور آ جانا رویت سے تھا، ان تمام کا تعلق رویت اور دیکھنے سے تھا۔ قرآن کریم کا تعلق یہ عقل اور فہم سے ہے، رویت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے مسئلے میں جادوگری کا وہم ہو سکتا ہے، لیکن عقل کے مسئلے میں جادوگری کا وہم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے موسیٰ کے معجزے پر جادوگری کا اطلاق ہوا، عیسیٰ کے معجزات پر جادوگری کا اطلاق ہوا، ہمارے نبی کے درختوں کے بلانے پر جادوگری کا اطلاق ہوا، لیکن ہمارے قرآن کے اوپر کسی نے جادوگری کا اطلاق نہیں کیا۔ اس لیے کہ اس کا تعلق عقل سے،
پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھی ہوئی چیز کو ماننے کے بعد بھی انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن عقل سے سمجھی ہوئی چیز میں دوبارہ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی. اسی لیے یہود اور نصارہ بننے کے بعد بھی وہ مرتد ہو سکتے تھے، لیکن جب کوئی قرآن کو سمجھ کر اسلام لے آتا ہے تو دوبارہ کفر میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے ابھی اخبار میں پڑھا ہوگا اور بہت موتی سرخی میں آیا کہ انگلینڈ کے ماضی پرائم منسٹر ٹونی ولیئر کی سالی ایمان لے آئی، اس کی سالی ہے ایمان لے آئی، اور وہ خود پترکار تھی اس لیے اس نے اپنے اخبار میں اور تمام اخباروں میں اپنا بیان دیا، اور بیان میں اس نے جو بات کہی ہے میں اس کو نقل کروں. اس نے بیان میں یوں کہا کہ میں نے جب قرآن کو پڑھا تو مجھے اس سے سکون معلوم ہوا، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو میرے قلب پر اور سکون ہوا، اس کے بعد میں نے قرآن کو تسلیم کر لیا یعنی مان لیا، میں ایمان لے آئی تو مجھے اور سکون ہوا. لوگوں نے مجھے کہا، مجھے عادت تھی رات میں شراب پینے کی اور کوئی رات میری نہیں گزرتی تھی کہ میں بغیر شراب کے سوتی ہوں اور ڈانس کیے بغیر سوتی ہوں. لوگوں نے کہا کہ تجھے بغیر ڈانس اور شراب کے نیند کیسے آئے گی، لیکن وحدہ لا شریک کو میں گواہ بناتی ہوں کہ جب سے قرآن میرے اندر آیا ہے بغیر شراب کے اور بغیر ڈانس کے کچھ حروف میں قرآن کے پڑھ لیتی ہوں اور اللہ مجھ کو رات میں نیند عطا کر دیتا ہے. اور تعجب یہ ہے کہ اس نے انگلینڈ کے سارے اخبار میں بیان دیا، ایک ہلچل مچ گئی. میرے بھائیوں بات کروی ہے لیکن تھوڑی سی عرض کروں، اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، آئے دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، بہت تیزی سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، دنیا بھر میں، اب کے اس ہندوستان میں بہت تیزی سے اسلام پھیلتا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے رونے کی بات ہے. اور رونا اس لیے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے ہماری بغاوتیں، ہماری نافرمانیاں، ہماری نبی کی سنتوں کو چھوڑنا، شریعت سے بغاوت، اس کے نتیجے میں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ ہم کو ایمان سے نہ نکال رہا ہو اور اپنے دوسرے بندوں کو ایمان میں داخل نہ کر رہا ہو. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ہم نام کے تو رہ جائیں گے قاسم محمد فلاں اور فلاں، ورنہ ایمان ہمارے اندر سے نکل چکا ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو کتاب قرآن کریم جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس قرآن عظیم کی قدر فرمائیں. یہ عظیم دولت ہے، اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ کسی کو اٹھا کر دے دے گا، وہ اس کی قدر کریں گے اور ان کے سینے میں قرآن کریم اترے گا اور وہ آئے دن حافظ بنتے چلے جائیں گے. آپ باہر نکلیے یورپ کی دنیا میں، آج گورے مسلمان ہو کر کے قرآن کریم کو حافظ ہو رہے ہیں. میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، میں نے کئی گوروں کے بچوں کو دیکھا کہ جو مسلمان ہو کر حافظ قرآن بنے، اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کو اتار دیا. اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ دوسروں کے حوالے کر دیں گے. روایت آئی تھی، میں اسی کو پوری کر لوں، فرمایا کہ میرے اس قرآن کی بنیاد پر قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوں گے. اور کتنے ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں کل 120 صف ہوگی، اور سب بھی کوئی معمولی نہیں، لمبی چوری صف ہوگی. اس 120 صفوں کے اندر 80 صف میری امت کی ہوگی اور 40 صفیں اگلے تمام نبیوں کی ملا کر ہوگی. جنت میں جانے والی اگلے سارے نبیوں کی ملا کر 40 صفے، اور ہماری امت اس امت کی 80 صفے ہوگی. اللہ نے یہ عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے، رہتی دنیا تک یہ کتاب رہنے والی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کی خدمت کریں. خدمت یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. دیکھو مبارک مہینہ آ رہا ہے، بغیر مانگے اللہ ہم کو دے رہا ہے. ہم نے اس کے لیے دعا نہیں کی تھی، ہمارے نبی تو دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان، ہم نے کوئی دعا نہیں کی. اللہ اپنے فضل سے دے رہا ہے. فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا اور سنو گے دوبارہ کہ گزشتہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد سے آنے والی رمضان کے لیے جنت کو سوارا جاتا ہے. کتنا اہتمام ہو رہا ہے اس جنت کو, کتنا اہتمام ہو رہا ہے اس رمضان کے لیے. کیا ہم نے اہتمام کیا ہے رمضان کے لیے؟ ہمارا کوئی اہتمام. اگر ہمارا اہتمام بھی ہے تو کھانے پینے کی تیاریوں کا اہتمام, کہ رمضان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ہو, اور اس کے لیے کیا 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 جائے. مبارک مہینہ آ رہا ہے, کثرت سے قرآن کریم پڑھے. ہمارے بعض اقابر کے متعلق علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ابن القاطب نامی بڑے صوفی گزرے ہیں, دن رات میں 8 قرآن اور فی قول 12 قرآن ختم فرماتے تھے دن رات. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے سارے خلفاء سے فرمایا رمضان کے ایک دن, فرمایا آج سب سے زیادہ قرآن کون پڑھے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ نے فرمایا, سارے خلفاء نے, مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر سارے خلفاء صبح سے قرآن لے کر بیٹھ گئے. شام ہو گئی, عشاء کے بعد حضرت نے جائزہ لیا, فرمایا بھائی کس نے قرآن زیادہ پڑھا؟ تو سب سے آگے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نمبر لے گئے, سارے 62 پارے پڑے دن میں, یعنی 2 قرآن اور 2.5 پارے, سارے 62 پارے. اور ہمارا حال کیا, ایک پارا روزانہ رمضان میں پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ, کمال کر دیا. اور پھر باقی وقت غیبت میں, ٹائم پاس میں, برائیوں میں. یہ علاقہ کسی وقت میں بڑا حساس علاقہ تھا. ہمارے حضرت بار بار فرمایا کرتے کہ پالنپور کا علاقہ عبادت میں, زہد میں, تقویٰ میں, دعوت و تبلیغ میں بہت حساس علاقہ تھا, بہت کام کا علاقہ تھا. لیکن اب اس علاقے میں بھی اور علاقوں کے اثرات منتقل ہو کر اب وہ حساسیت ختم ہو رہی ہے. اللہ کو راضی کرو. قرآن عظیم کو قرآن رمضان سے خاص مناسبت ہے. اللہ کے نبی رمضان میں 2 دور فرماتے تھے, ایک جبریل کو سناتے اور ایک جبریل آپ کو سناتے, 2 دور فرماتے تھے. تو ہم کثرت سے قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے. اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. دیکھیں معصوم معصوم بچے, بازوں کا تو ابھی میتر بھی چالو نہیں ہوا, یعنی ابھی نابالغ ہے. دیکھیے یہ بچہ, یہ بچہ ابھی ابھی نابالغ ہے. ایک لطیفہ سناؤ, دیکھو ان پر ابھی ان کے ماں باپ بھی اعتماد نہیں کریں گے. اگر ان کے ماں باپ کو کہیں جانا ہو اور یہ یوں کہیں کہ ابا جی گھر کی چابی دے جائیں, ہم شام کو گھر پہ آ کر رہیں گے اور جو کچھ پکایا گھر میں رکھا ہوگا ہم کھائیں گے, تو ابا جی کیا کہیں گے؟ بیٹے تم چھوٹے ہو, چابی گم کر دو گے, دروازہ کھلا رہ جائے گا, کوئی چور آ جائے گا, کوئی دکیتا آ جائے گا. نہیں بیٹا, چابی تمہیں نہیں ملے گی. آج تم تایا کے وہاں سو جانا, آج تم چچا کے وہاں سو جانا, آج تم ماموں کے وہاں سو جانا, آج تم مدرسے میں سو جانا. جن بچوں پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے, اللہ نے اعتماد کر کے اسی سینوں میں قرآن اتارا ہے. اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر, میں اپنے قرآن کی حفاظت میں کسی کا محتاج نہیں. معصوم معصوم کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنا رہا ہے, اور اسی طرح سینوں سے یہ قرآن محفوظ ہو رہا ہے صندوق کے اندر, اور قیامت تک چلتا رہے گا. دنیا کے لوگ قرآن جلانے پر آتے ہیں, لیکن سینوں کے قرآن کو کہاں جلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس قرآن کریم کی قدر کی, اس کی تلاوت کی, اس کے معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا آدم صاحب اور ان کے رفقاء خاص جتنے لوگ ہیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھائی اصل تعلیم تو یہی ہے, قرآن کریم اور مکاتب کی. کچا مال تیار ہوگا تو دعلوموں کو ملے گا, کچا مال ہی تیار نہ ہو تو دعلوموں کو کیا ملے گا؟ دعلوموں کو ملنے کے لیے یہ سرمایہ ضروری ہے. پہلے اس کو تیار کیا جائے, پھر دعلوم چلیں گے. اصل محنت یہ ہے. اللہ مولانا کی جمیع رفقا کو جزائے خیر دے, اور اس بستی والوں کو اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو اس کا صلہ کیا مل رہا ہے,
جب قبر میں پہنچیں گے اور آپ کے سامنے وہ دسترخوان آئے گا جس پر بیٹھ کر تم نے ہاتھ پھرا کر ان یتیموں کو ان غریبوں کو ان مہمانہ نے رسول کو کھلایا تھا اور یہ آپ کے چاروں طرف گھوم کر اللہ جب آپ کی حفاظت کروا رہا ہوگا تب آپ کو پتا چلے گا اور قبر میں پڑے پڑے دلوں میں یہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ خواب میں میری اولاد کے پاس مجھے بھیج دے تاکہ میں بتا دوں کہ ایک کو نہ کھلانا دسیوں کو کھلانا اللہ درجات بلند کرے گا. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. شہیدوں کے دل میں ولولے آتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھیج دے نا, ذرا جا کر ہم بتائیں کہ اللہ نے ہم کو کیا عطا کیا. شہیدوں کے دلوں کے ولولے اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما. تو یہ جو تعاون ہے وہ بھی قبر میں جا کر کے ہمیں پتا چلے گا. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.